سنیچر 6 جنوری، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ ایران میں حکومت کے خلاف عوامی مظاہروں کے بارے میں امریکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں گیا، مگر اسے تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ ایسی تحریک سے حاصل کیا کرنا چاہتا تھا؟ تجزیہ کار:
امریکہ جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، میرا خیال ہے اس نے رستہ اس کے لیے غلط اختیار کیا ہے۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ ایران میں ہونے والے حکومت مخالف مظاہروں کے حوالے سے امریکی درخواست پر طلب کیا گیا سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس کل منعقد ہوا۔ اجلاس کے رد عمل میں روس نے کہا ہے کہ مداخلت کے بجائے ایران کو اس کے معاملات خود نمٹانے دینے چاہیے۔ فرانس نے بھی اس معاملے پر ایران کے موقف کی حمایت کی ہے، جبکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ انہیں ایرانی عوام کے ساتھ یکجہتی کرنے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ مزید تفصیلات حمیرہ کمل سے۔
اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب اور سفارتکار ویسلی نیبنزیا کا کہنا ہے کہ کسی کے داخلی معاملے میں سلامتی کونسل کو مداخلت کرنے کی دعوت دے کر اس ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایران میں مظاہروں کے حوالے سے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلا کر امریکہ اپنی مستقل رکن ہونے کی حیثیت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس سے قبل اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے کہا تھا کہ ان کی حکومت آزادی کی خواہش رکھنے والوں کے ساتھ کھڑی ہے اور مظاہرے بہادر عوام کا ایک طاقتور اظہار ہیں۔
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں آج ایک بم دھماکے میں 4 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ انڈیا کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق شدت پسندوں نے ہڑتال کے دوران ایک دکان کے قریب بم نصب کیا ہوا تھا۔ تفصیلات کے ساتھ رضا ہمدانی۔
یہ واقعہ سری نگر سے 50 کلومیٹر دور سوپور میں پیش آیا، جہاں بازار میں ریموٹ کنٹرول بم سے دھماکہ کیا گیا۔ دھماکے میں گشت پر موجود انڈین فوج کے 4 اہلکار ہلاک ہو گئے، جبکہ کئی دکانیں بھی جل گئیں۔ گزشتہ ہفتے انڈین فوج کے 4 اہلکار سری نگر کے قریب ایک فوجی اڈے پر شدت پسندوں کے حملے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ انڈیا الزام عائد کرتا ہے کہ پاکستان لائن آف کنٹرول عبور کروا کے شدت پسندوں کو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں داخل کرواتا ہے، تاہم پاکستان اس الزام کی تردید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کشمیری جدوجہد میں صرف سفارتی اور اخلاقی مدد دیتا ہے۔
خبر رساں ادارے اے پی ایف کے مطابق گزشتہ سال 78 انڈین سیکیورٹی فورسز کے اہلکار مارے گئے۔ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے فائر اینڈ فیوری انسائڈ دی ٹرمپ وائٹ ہاؤس نامی متنازع کتاب کی اشاعت کے بعد کہا ہے کہ انہوں نے صدر ٹرمپ کی ذہنی صحت کے بارے میں کبھی سوال نہیں کیا۔ متنازع کتاب میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ کے بعض سٹاف ممبر انہیں بچے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ تہمینہ قریشی۔
امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے سی این این کو دیے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی ذہنی صحت پر سوال کرنے کا ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ مسٹر ٹیلرسن نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ ان کا رشتہ بہتر ہو رہا ہے۔ انہوں نے دونوں کے درمیان دراڑ پیدا ہونے کی خبر کو افواہ قرار دیا اور اپنے وائٹ ہاؤس چھوڑنے کی خبر کی تردید بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ سن 2018 میں پورے سال اپنا کام کریں گے۔ ادھر کتاب کے مصنف مائیکل وولف نے کل ایک ٹی وی انٹرویو میں اس بات کو دہرایا ہے کہ صدر ٹرمپ کے آس پاس کے 100% لوگ اس عہدے کے لیے ان کی شخصیت کے موضوع ہونے پر سوال اٹھاتے رہے ہیں۔
خیال رہے کہ کتاب کے مصنف مائیکل وولف نے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے اس کتاب کی اشاعت روکنے کی کوششوں کے باوجود یہ کتاب قبل از وقت فروخت ہو رہی ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ٹارگٹ کلنگ کے ایک واقعے میں پولیس کا ایک اہلکار ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
پولیس اہلکاروں پر حملہ سریاب فلائی اوور پر کیا گیا۔ سیول لائنز پولیس اسٹیشن کے ایک اہلکار نے بتایا کہ پولیس کے دو اہلکار موٹر سائیکل پر اپنی ڈیوٹی پر جا رہے تھے۔ نامعلوم مسلح افراد نے سریاب فلائی اوور پر ان پر حملہ کیا۔ اس حملے میں ایک اہلکار موقع پر ہلاک ہو گیا جبکہ دوسرا زخمی ہوا۔ زخمی اہلکار کو سیول اسپتال منتقل کیا گیا جہاں اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے۔ اس واقعے کے بارے میں تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے۔ تاہم اہلکار کے مطابق یہ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ ہے۔
پنجاب کے شہر لاہور میں چوتھے 2 روزہ میوزک میٹ فیسٹیول کا آغاز الحمرا ہال میں آج ہوا ہے۔ میلے میں سنگیت، داستان گوئی اور مباحثے کی محفلیں جمیں گی۔ میلے کے منتظمین کا کہنا ہے کہ اس میں ملک بھر سے فنکار شرکت کر رہے ہیں۔ لاہور میوزک میٹ کی شریک بانی اور ڈائریکٹر نتاشا نورانی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا،
ایونٹ کو سٹارٹ کرنے کا یہ مقصد تھا ہمارا کہ ہم انڈسٹری کے سارے لوگ، آڈینسز وغیرہ سب کو ایک جگہ اکٹھا کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ ایک دوسرے سے بات چیت، داستان گوئی، میوزک لیسنز، ماسٹر کلاسز اور پرفارمنسز سیکھ سکیں۔ ہمارے پاس ابھی پشاور، بلوچستان، انٹیریئر پنجاب، ہر کہیں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، پورے پاکستان سے ماشاء اللہ۔
شام میں امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 10 دن کے دوران باغیوں کے زیر قبضہ علاقے میں 10 ہسپتالوں کو براہ راست فضائی حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ طبی امداد کے اداروں کے ایک مشیر نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دمشق کے قریب مشرقی گوٹا اور شمالی صوبے ادلیب میں ہسپتالوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ امریکہ میں شدید برف باری سے ہلاکتیں، بھارت میں فوری طلاق سے کے خلاف کیوں قانون سازی کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ بالی ووڈ راؤنڈ اپ بھی آج پروگرام میں شامل ہے۔ سیربین کا آغاز اس خبر کی تفصیل اور تجزیے سے کہ ایران میں جاری احتجاج کی لہر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں لا کر امریکہ کو کیا ملا۔ ایران میں چند روز کی خاموشی کے بعد گزشتہ رات پھر سے حکومت مخالف مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں، اور گزشتہ رات 100 سے زیادہ قصبوں اور دیہات میں لوگوں نے احتجاج کیا ہے۔ دسمبر کے آخر میں شروع ہونے والے احتجاج کے بعد، جس میں بعض اطلاعات کے مطابق 22 افراد ہلاک ہو گئے تھے، امریکہ نے گزشتہ روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا تھا۔ تاہم اجلاس میں فرانس اور روس نے امریکہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایران کو اپنے اندرونی معاملات سے خود نمٹنے دیا جانا چاہیے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیل کے ساتھ نازیہ گلزار۔
امریکی درخواست پر طلب کیے جانے والے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس کے تناظر میں ایران نے اپنے رد عمل میں کہا کہ یہ ایران کے اندرونی معاملات میں سراسر مداخلت ہے۔ روس اور فرانس نے بھی اس ہنگامی اجلاس کے سلامتی کونسل کی حدود سے متجاوز ہونے کے ایرانی موقف کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں اٹھایا جائے گا۔ اقوام متحدہ میں فرانسیسی مندوب فرانسوا دلت نے اجلاس طلب کرنے پر امریکہ کو تنقید کا نشانہ بنایا اور اسے ایران کے داخلی امور میں مداخلت قرار دیا۔
ہمارے ملک کو بھی ایران میں ہونے والے ان پرتشدد مظاہروں پر تشویش ہے، لیکن یہ معاملہ ایسا نہیں ہے جس سے اقوام عالم کی سلامتی کو کوئی خطرہ لاحق ہو۔
ادھر روسی مندوب ویسیلی نبینزیا کا کہنا تھا کہ ہنگامی اجلاس طلب کر کے امریکہ نے سلامتی کونسل کے پلیٹ فارم کا ناجائز استعمال کیا ہے۔ گزشتہ روز سلامتی کونسل کے اجلاس میں اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے کہا کہ ایران میں گزشتہ ہفتے حکومت مخالف اور بعد ازاں حکومت کی حمایت میں ہونے والے مظاہرے اس ملک کو شام کی طرح خانہ جنگی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔
Every UN member state is sovereign. But member states cannot use sovereignty.
اقوام متحدہ کے تمام ممبر ممالک خود مختار ہیں، لیکن وہ لوگوں کے حقوق اور بنیادی آزادی کو ضبط کر کے اس خود مختاری کو ڈھال کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے۔ میں نے تمام ساتھیوں سے کہا ہے کہ وہ ایرانی عوام کی آواز کو تقویت دینے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، اور میں نے ایرانی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی عوام کی آواز دبانا بند کرے اور اپنے شہریوں کی انٹرنیٹ تک رسائی بحال
کرے۔
انہوں نے مزید کہا کہ آزادی اور انسانی وقار کو امن اور استحکام سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اس موقع پر نکی ہیلی نے مظاہروں کو بنیادی انسانی حقوق کا اظہار قرار دیتے ہوئے امریکہ کی جانب سے مظاہرین کے ساتھ مکمل یکجہتی ظاہر کی۔
The Iranian people know the truth. And we know the truth.
ایرانی عوام سچ جانتے ہیں اور ہم بھی سچ جانتے ہیں، اور وہ اپنی مرضی سے اپنے مستقبل کے لیے کھڑے ہیں۔ امریکیوں کو ان کے ساتھ اظہار یکجہتی میں کھڑے ہونے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔
ادھر ایران نے بیرونی طاقتوں پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ حکومت مخالف مظاہروں میں ہتھیاروں کی فراہمی کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ ایران کے ممتاز عالم آیت اللہ احمد خاتمی کا اشارہ امریکہ اور سعودی عرب کی طرف تھا۔
پول را عربستان داد، طراحی را امریکہ داشت۔
کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ مظاہرین کو رقم کی صورت میں امداد سعودی عرب نے دی، اور یہ منصوبہ امریکہ نے ترتیب دیا۔ انہوں نے دھیرے دھیرے ہرات اور اربل کے راستے ہتھیاروں کی فراہمی کا منصوبہ بھی بنا رکھا ہے۔
اس سے قبل ایرانی سفیر غلام علی خسرو نے سلامتی کونسل کے ارکان کو بتایا کہ ان کی حکومت کے پاس اس امر کے ٹھوس ثبوت موجود ہیں کہ حکومت مخالف مظاہرے شروع کرنے کی ہدایات بیرون ملک سے جاری کی گئی تھیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ نے سلامتی کونسل میں اپنی مستقل رکنیت کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے۔
There is a long history of US bullying at the UN, but this is a
اقوام متحدہ پر امریکہ کی دھونس جمانے کی تاریخ بہت پرانی ہے، لیکن اس بار یہ سب سے احمقانہ مثال ہے۔ ایران کی صورتحال ایک ملک کا اندرونی معاملہ ہے، اور امریکہ سمیت دیگر غیر ملکی مداخلت کے باوجود حکومت مظاہرین کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے پرامن انداز میں اس معاملے سے نبردازما ہے، لیکن یہ معاملہ دنیا کی سلامتی کے اہم اداروں میں بحث کے لیے موضوع نہیں ہے۔
ایران میں حکومت مخالف اور حکومت کی حامیوں کی جانب سے مظاہروں میں ہلاکتوں کی تعداد 21 تک پہنچ چکی ہے۔
یہ تھی نازیہ گلزار۔ میں نے اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی کے شعبہ بین الاقوامی تعلقات سے وابستہ ڈاکٹر قندیل عباس سے پوچھا کہ امریکہ ایران کے اندرونی معاملے کو سیکیورٹی کونسل میں لا کر کیا حاصل کرنا چاہتا تھا۔
امریکہ جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، میرا خیال ہے اس نے رستہ اس کے لیے غلط اختیار کیا ہے، کیونکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا جو فورم ہے اس میں وہ مسائل آتے ہیں جن کا تعلق عالمی امن سے ہوتا ہے، لیکن ایران کا ایک داخلی مسئلہ سیکیورٹی کونسل کے لیول پر لا کر امریکہ نے اپنے باقی جو سلامتی کونسل کے مستقل اراکین ہیں ان کی ایک شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے امریکہ کو، خاص طور پر 5 میں سے 3 جو مستقل ممبر ہیں، اس میں چین، روس اور فرانس نے امریکہ کی کھل کر حمایت کرنے سے انکار کیا، بلکہ روس کی طرف سے بڑا شدید موقف اپنایا گیا۔ تو امریکہ ایران کو اس خطے میں تنخواہ کرنا چاہتا ہے، خاص طور پر مڈل ایسٹ میں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا جو وزٹ ہوا تھا سعودی عربیہ کا، اس میں تمام جو اس کانفرنس کے یا اس اجتماع کے شرکا تھے انہوں نے کوشش کی کہ ایران کے خلاف ایک مشترکہ موقف اپنایا جائے، اور اس کے بعد ایک ریجنل اور انٹرنیشنل لیول پر ایک کمپین چلائی جائے۔ جو ایران کے اندر مظاہرے ہوئے اس کو انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی، میرا خیال ہے مس ہینڈلنگ ہوئی امریکہ سے، اور جس کی وجہ سے امریکہ کو علاقائی سطح پر بھی اور عالمی سطح پر بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
تو آپ کے خیال میں امریکہ نے ایسا کیوں کیا؟ یعنی اس بات کا کیا اسے اندازہ نہیں تھا کہ اسے ناکامی بھی ہوگی اور تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، اور اس سے تو جو ایران میں وہ قوتیں ہیں جو بظاہر جمہوری قوتیں کہلاتی ہیں، یا اور وہاں پر جو حکومت ہے یا جو طرز حکومت ہے ایک ہی پارٹی کا ایک چلا رہا ہے اتنے عرصے سے، اس کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں، تو ایک طرح سے تو ان کو لیبل کیا جائے گا، ان کو کہا جائے گا کہ یہ امریکی ایجنٹ ہیں، یا یعنی جو اصل مسائل ہیں وہ دب جائیں گے امریکہ کی اس حرکت سے، تو پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟
میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ کے جو پالیسی میکرز ہیں خاص طور پر ایران کے بارے میں، وہ ایران کی جو ایک پولیٹیکل سٹرکچر ہے اس سے صحیح طور پر آگاہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے کافی دفعہ انہوں نے ایسے ڈیسیژنز کیے جو خود امریکہ کے نقصان میں گئے، اور ہم نے ماضی میں دیکھا کہ 2009 میں بھی ایک خود ایران کے اندر سے ایک ڈیموکریٹک موومنٹ چلی تھی، لیکن امریکہ کی مداخلت کی وجہ سے وہاں پر جو ہارڈ لائنرز تھے ان کو اس کا فائدہ ہوا، اور انہوں نے جو ڈیموکریٹک ایک پوزیٹیو سٹرگل کرنے والے لوگ تھے ان کو بھی بیرونی ایجنٹ کا الزام مل گیا وہاں پہ۔ ابھی بھی اس دفعہ بھی جو کیلکولیشن تھی اور جو مس ہینڈلنگ تھی، میرا خیال ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے جو پالیسی میکرز ہیں وہ ایران کے جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے اس سے آگاہ ہی نہیں ہے، اور ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پر جو ریلیجیس لیڈرشپ ہے اور اس کی ہائرارکی اس انداز کی ہے کہ ان کا کنٹرول اپنے سسٹم کے اوپر بہت زیادہ ہے، خاص طور پر جو وہاں پر سیکیورٹی فورسز ہیں، اور اس میں بھی سب سے امپورٹنٹ جو سپاہی پاسداران انقلاب یا ریولوشنری گارڈز کا ایک سٹرکچر ہے اس پر ہارڈ لائنرز کا کنٹرول ہے، اور اتنا آسان نہیں ہے کہ جب تک ریولوشنری گارڈز انٹیکٹ ہیں ایران کے اندر کوئی مظاہرے کی انداز میں کوئی بغاوت کی شکل اختیار کر سکے یا کامیاب ہو سکے۔
یہ جو مظاہرے ہوئے ایران کے اندر وہ کئی مقامات پر، کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 75 مقامات پر ملک کے مختلف حصوں میں تہران کو چھوڑ کر، تو اس کے محرکات آپ کے خیال میں کیا مہنگائی اور بے روزگاری جو کہا جا رہا ہے وہی ہیں، یا اس کے کچھ سیاسی محرکات بھی تھے؟
دیکھیے بنیادی طور پر تو یہ مظاہرے مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے ہی شروع ہوئے, اور چونکہ ایک سبسیڈائزڈ اکانومی ہے ایران کی, جنگ کے بعد وہاں پر بہت سی بنیادی جو ضرورت کی اشیاء ہیں جس میں روٹی ہے, کھانے پینے کی دیگر اشیاء ہیں, اس کو گورنمنٹ 80-90% تک سبسڈی دے رہی ہے. اب آہستہ آہستہ جب گورنمنٹ یہ سبسڈی ختم کرنے کی طرف جا رہی ہے تو اس پر عوام کا ریئیکشن آئے گا, اور میرا خیال یہ کہ مستقبل میں اس طرح کے فیصلے لینے پڑیں گے ایرانی حکومت کو, اور عوام کی طرف سے مزید بھی رد عمل آئے گا. اس دفعہ بھی جو انقلاب کے ڈائی ہارٹ طرفدار تھے بنیادی طور پر مظاہرے انہوں نے ہی شروع کیے, لیکن بعد میں یہ مظاہرے ہائی جیک ہو گئے ان لوگوں کے ہاتھوں جن کی کچھ پولیٹیکل ڈیمانڈز ہیں جو ایران کے اسلامی نظام کے مخالف ہیں. انہوں نے پھر کوشش یہ کی کہ مہنگائی کے ساتھ ساتھ وہ پولیٹیکل سلوگنز کو بھی ساتھ ملا لیں.
یہ تھے ڈاکٹر قندیل عباس. اور اب صدر ٹرمپ کے بارے میں کتاب کا قضیہ. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کو انتہائی ذہین قرار دیا ہے, اور اپنے بارے میں شائع ہونے والی مائیکل وولف کی متنازع کتاب فائر اینڈ فیوری انسائڈ دا ٹرمپ ہاؤس میں اپنی ذہنی کیفیت کے بارے میں اٹھائے گئے اعتراضات کو مسترد کر دیا ہے. ادھر امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ انہوں نے صدر ٹرمپ کی ذہنی صحت کے بارے میں کبھی سوال نہیں اٹھایا. تفصیل کے ساتھ فراز ہاشمی.
کتاب کے مصنف مائیکل وولف کا کہنا تھا کہ اس کتاب میں تقریباً 200 شخصیات کے انٹرویوز شامل ہیں, اور صدر ٹرمپ کی جانب سے اس کتاب کی اشاعت رکوانے کی کوششوں کے باوجود یہ کتاب قبل از وقت فروخت ہو رہی ہے. صدر ٹرمپ نے کتاب کو بورنگ اور جھوٹ کا پلندہ قرار دیا ہے. صدر نے کہا کہ میڈیا اور دوسرے افراد ان کو نقصان پہنچانے کے لیے کتاب کی تشہیر کر رہے ہیں. اس سے قبل مسٹر ٹیلرسن نے صدر ٹرمپ کو مبینہ طور پر احمق کہا تھا. انہوں نے امریکی نشریاتی ادارے سی این این کو دیے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ ایسا کیوں کرتے, صدر کی ذہنی صحت پر سوال کرنے کا ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا. ٹیلرسن کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ ماضی کے صدور کی طرح روایتی صدر نہیں ہیں, اور شاید اسی لیے امریکی عوام نے انہیں منتخب کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ سب کو معلوم ہے, شاید اسی وجہ سے امریکی عوام نے انہیں منتخب کیا ہے. کتاب کے مصنف مائیکل وولف نے کہا کہ وائٹ ہاؤس کے اسٹاف نے صدر کو بچوں کے جیسا اس لیے کہا کہ وہ اپنی خواہشات اور ضروریات کو فوری طور پر پورا کروانا چاہتے ہیں. وولف کتاب میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ یہ شخص نہ پڑھتا ہے نہ سنتا ہے, اور ان میں کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے. مسٹر ٹیلرسن نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ ان کا رشتہ بہتر ہو رہا ہے, اور انہوں نے ان افواہوں کی بھی تردید کی کہ ان کے اور صدر کے درمیان کوئی خلیج پیدا ہو گئی ہے. مسٹر ٹیلرسن نے اپنے وائٹ ہاؤس چھوڑنے کی خبروں کو بھی رد کیا, اور کہا کہ وہ سن 2018 میں کام کرتے رہیں گے. انہوں نے سی این این کو بتایا کہ جہاں تک میرے مختلف انداز سے کام کرنے کا سوال ہے, میں صدر کے ساتھ بہتر طور پر کام کرنے کی اپنی صلاحیت میں اضافہ کروں گا. بی بی سی کے شمالی امریکہ کے امور کے مدیر جان سوپل کا کہنا ہے کہ اس کتاب میں کیے گئے دعووں میں سے اگر 50% بھی درست ہیں تو یہ ایک خوف زدہ صدر اور انتشار کا شکار وائٹ ہاؤس کی تصویر پیش کرتے ہیں. اس کتاب میں سب سے سنگین الزام جونیئر ٹرمپ اور روسی اہلکاروں کے درمیان ملاقاتوں کو قرار دیا جا رہا ہے, جن کے بارے میں کانگریس کے کہنے پر تحقیقات بھی جاری ہیں.
یہ تھے ہمارے ساتھی فراز ہاشمی. اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا, جہاں صوبہ بلوچستان ان دنوں ایک سیاسی بحران کی لپیٹ میں ہے, اور مسلم لیگ نون کے وزیر اعلیٰ ثناء اللہ زہری کے خلاف خود ان کی جماعت سے تعلق رکھنے والے متعدد وزراء استعفے دے چکے ہیں. میں نے کوئٹہ میں صحافی اور تجزیہ کار انور ساجدی سے پوچھا کہ وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک شروع کیوں ہوئی, اور ان کی اپنی جماعت کے لوگ ان کے خلاف کیوں اٹھ کھڑے ہوئے.
اس میں ایسا ہے کہ اس کا جو اوور آل جو تعلق ہے وہ نواز شریف کی, اس کا جو اقتدار ہے اور اس پر اس کی گرفت ختم ہو گئی ہے, تو اس لیے کئی لوگ سوچتے ہیں کہ بلوچستان اسمبلی میں یا بلوچستان صوبے میں یا حکومت میں ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ جو مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہونے والے ہیں وہ کسی طریقے سے نہ ہوں, اور مرکز میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ سینٹ میں جو اکثریت ہے وہ حاصل نہ کر سکے. اور دوسری طرف جو نون لیگ, آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان جو ہے ایک ریموٹ کنٹرول پروونس ہے, ہمیشہ مرکز میں جو طاقتیں ہوتی ہیں اس کو کنٹرول کرتی ہیں, اور وہاں کوئی یعنی جو ایک جماعت ہر الیکشن میں بنائی جاتی ہے, گزشتہ الیکشن میں کاف لیگ تھی اور ابھی نون لیگ ہے, آئندہ بھی کوئی لیگ ہوگی, تو وہ کوئی کمیٹڈ لوگ نہیں ہوتے پولیٹیکلی, تو اس لیے وہ دیکھتے ہیں کہ پلڑا کہاں باری ہے, سیاسی طور پر تو اس میں چلے جاتے ہیں.
تو آپ کے خیال میں ایسی کون سی قوتیں ہیں جو یہ چاہ رہی ہیں کہ سینٹ کے انتخابات سے پہلے بلوچستان میں صورتحال ایسی پیدا ہو کہ وہاں ووٹ نہ ڈالا جائے سینٹ کے لیے, اور اس سے پاکستان مسلم لیگ نواز کو مرکز میں سینٹ میں کمزور کیا جائے؟ کون سی ایسی قوتیں ہو سکتی ہیں؟
یہ خود نون لیگ ہی بولتے ہیں جو ان کی قیادت ہے کہ پراسرار قوتیں ہیں. اب ہمیں تو پتہ نہیں ہے کیونکہ وہ بالکل جو ہے نا ان کا نام تو نہیں لیتی ہیں, بولتا ہے غیر مری قوتیں ہیں, پراسرار قوتیں ہیں, ٹھیک ہے نا.
تو پاکستان مسلم لیگ کی مرکزی قیادت کی طرف سے ابھی تک کچھ کہنے سننے کو نہیں ملا, کوئی خاموشی سی ہے, وہ لوگ انٹروین کیوں نہیں کرتے, وہ مداخلت کیوں نہیں کرتے ثناء اللہ زہری کو بچانے کی؟
دیکھیں جی, نواز شریف خاموش ہیں اور ان کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو یعنی ملاقات کی تھی ان سے, لیکن مولانا فضل الرحمان نے جو کہ آپ کو پتا ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں ایسی سچویشن سے, تو انہوں نے اپنی شرائط پیش کر دی ہے ان کو, اور ایک کمیٹی انہوں نے بنائی ہے سعد رفیق کی قیادت میں جو ابھی شاید آ جائے ایک دو دن میں, پتا کوئی بہت زیادہ دلچسپی ابھی تک دکھائی نہیں دی ہے.
آپ کے خیال میں اس بات کا کتنا امکان ہے کہ عدم اعتماد کی یہ تحریک ثناء اللہ زہری کے خلاف کامیاب ہو جائے گی؟
دیکھیں جی, ابھی تو یہ کوششیں دونوں طرف سے جاری ہیں, اور اگر نون لیگ کے کم از کم 15 لوگ ٹوٹ جائیں یعنی 20 میں سے, تو پھر اس کی کامیابی کے امکان ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان کی جماعت ساتھ دے تو ابھی یہ معاملہ جو ہے 50-50 ہے, 9 تاریخ تک سچویشن کلیئر ہوگی.
اور اگر کامیاب ہو جاتی ہے یہ تحریک اور انہیں اپنے عہدے سے سبکدوش ہونا پڑتا ہے, تو ایسی صورت میں پھر آگے کیا ہوگا, متبادل کیا ہوگا؟ کیا کوئی اور مسلم لیگ نواز کا لیڈر چیف منسٹر بنے گا, یا کیا سچویشن آپ دیکھتے ہیں مستقبل میں؟
یہ نون لیگ کی جو مرکزی قیادت ہے اس کو یہی خدشہ ہے کہ ایک اور کمزور نون لیگی کو یہ چیف منسٹر بنائیں گے جو کہ پھر اسمبلی کو ڈیزالو کرے گا, ان کے خیال میں کوئی کمزور ایسا آدمی لایا جائے گا.
ثناء اللہ زہری خود ڈیزالو کیوں نہیں کر دیتے تاکہ جو وہ مقصد ہے وہ پورا ہو جائے؟
نہیں, وہ تو ابھی دیکھیں, ایک تو ان کی حکومت ہے ابھی تک, ان کی کمٹمنٹ نواز شریف کے ساتھ موجود ہے نا جی.
یعنی وہ جو پراسرار غیر مرئی قوتیں ہیں مبینہ طور پر, ان کا بس چیف منسٹر ثناء اللہ زہری پہ اس وقت نہیں چل رہا.
ہاں, اگر چلتا تو پھر وہ خود ہی ظاہر ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, وہ خود ہی ڈیزالو کر دیتے اسمبلی کو جب اکثریت نہ رہے ان کی. تو
یہ تھے کوئٹہ میں صحافی اور تجزیہ کار انور ساجدی. اور یہ خبر بھی بلوچستان سے متعلق ہے, جہاں دارالحکومت کوئٹہ میں ایک حملے میں پولیس کا ایک اہلکار ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا ہے. پولیس حکام اسے ٹارگٹ کلنگ قرار دے رہے ہیں. رواں سال کے دوران کوئٹہ شہر میں پولیس کے اہلکاروں پر یہ پہلا حملہ ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم.
پولیس اہلکاروں پر یہ حملہ سریاب فلائی اوور پر کیا گیا. سیول لائنز پولیس اسٹیشن کے ایک اہلکار نے بتایا کہ پولیس کے دو اہلکار موٹر سائیکل پر اپنی ڈیوٹی پر جا رہے تھے. سریاب فلائی اوور سے گزرتے ہوئے نامعلوم مسلح افراد نے ان پر حملہ کیا. اس حملے میں ایک اہلکار موقع پر ہلاک ہو گیا جبکہ دوسرا زخمی ہوا. سریاب فلائی اوور کا علاقہ سیکورٹی کے حوالے سے نسبتاً ایک محفوظ علاقے میں ہے. تاہم پولیس اہلکاروں پر یہ حملہ ایک ایسے وقت کیا گیا جب صبح سردی کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت کم تھی. سیول لائنز پولیس اسٹیشن کے اہلکار نے اسے ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ قرار دیا. رواں سال کے دوران کوئٹہ شہر میں پولیس اہلکاروں پر یہ پہلا حملہ تھا. تاہم گزشتہ سال ایسے حملوں میں کوئٹہ سمیت بلوچستان کے دیگر علاقوں میں پولیس کے 5 افسروں سمیت 52 اہلکار ہلاک اور 80 زخمی ہوئے تھے. پولیس اہلکاروں پر ان حملوں کی وجوہات کے بارے میں ڈی آئی جی پولیس کوئٹہ عبدالرزاق چیما کا یہ کہنا ہے.
تو اس کے لیے پہلے انہوں نے اسٹریٹجی اور اپنائی, اور اب انہوں نے آفیسرز کو ٹارگٹ شروع کرنا کیا. نہ تو پہلے پولیس کے مورال میں کبھی اس وجہ سے کمی آئی تھی, اس سے وہ مایوس ہوئے, پھر انہوں نے افسران کو ٹارگٹ کر کے کوشش کی ہے کہ اس سے مورال میں کمی آئے گی, اس سے بھی وہ مایوس ہیں اور ہوں گے. ریزولو میں کمی کسی بھی صورت میں ہمارے نہیں آ سکتی.
گزشتہ سال کے مقابلے میں سن 2016 میں کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بعض دیگر علاقوں میں پولیس اہلکاروں کی ہلاکتیں زیادہ ہوئی تھیں. سن 2016 میں پولیس اہلکاروں پر 33 حملوں میں 111 اہلکار ہلاک ہوئے تھے. اگرچہ پولیس اہلکاروں پر حملوں کا سلسلہ سابق صدر پرویز مشرف کے دور حکومت میں حالات کی خرابی کے بعد سے شروع ہوا تھا, لیکن ان پر حملوں میں تیزی سن 2011 کے بعد سامنے آئی. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بلوچستان میں حالات کی خرابی کے بعد سے پولیس اہلکاروں پر ہونے والے حملوں میں 900 سے زائد اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ دوسری جانب کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ ریپبلکن آرمی نے ضلع کیچ میں تم کے علاقے آزیان میں سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں پر حملے اور ان کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن سرکاری سطح پر اس حملے کی تصدیق نہیں ہوئی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی تیسری شادی کے بارے میں اطلاعات ہیں، تاہم ان کے ترجمان کی جانب سے تردید کی جا رہی ہے۔ اس خبر کی تفصیل آپ کو ملے گی ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
اچھا، تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے یہ سامع؟
لکھتے ہیں، ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا، بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا۔ بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے، جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے۔
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار، شہر میں ہوں یا دیہات میں، گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں، خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101، اسلام آباد۔
اور اب کھیل کی خبریں سبا ناز سے۔
نیوزی لینڈ نے پاکستان کو ویلنگٹن میں کھیلے گئے پہلے ون ڈے میں ڈکورتھ لوئس قانون کے تحت 61 رنز سے شکست دے کر 5 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ میزبان ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے کپتان کین ولیمسن کی سینچری کی بدولت 7 وکٹوں کے نقصان پر 315 رنز بنائے۔ مطلوبہ ہدف کے تعاقب میں پاکستانی اننگز کا آغاز مایوس کن رہا۔ اظہر علی اور بابر اعظم پہلے ہی اوور میں پویلین لوٹ گئے۔ کپتان سرفراز احمد صرف 8 رنز بنا کر LBW ہو گئے۔ البتہ شاداب خان اور فخر زمان نے 6ویں وکٹ کی شراکت میں 78 رنز بنائے۔ آسٹریلیا نے انگلینڈ کے خلاف سڈنی میں ہونے والی ایشز سیریز کے 5ویں اور آخری ٹیسٹ کے 3rd دن کھیل کے اختتام پر اپنی پہلی اننگز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 479 رنز بنائے اور انگلینڈ پر 133 رنز کی برتری حاصل کر لی ہے۔ عثمان خواجہ نے سینچری سکور کی۔ وہ 171 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، جبکہ مچل مارش 98 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے۔ جنوبی افریقہ اور انڈیا کے درمیان کیپ ٹاؤن میں جاری پہلے کرکٹ ٹیسٹ کا آج دوسرا دن ہے۔ انڈیا نے پہلی اننگز میں کھیل کا آغاز 3 وکٹوں کے نقصان پر 28 رنز کے ساتھ کیا اور چائے کے وقفے تک 7 وکٹوں کے نقصان پر 185 رنز بنائے تھے۔ روہت شرما 11، پجارا 26، اشون 12 اور سہا بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے۔ برسبین انٹرنیشنل ٹینس ٹورنامنٹ کے خواتین مقابلوں میں فتح کا تاج پہنا یوکرین کی الینا سویٹولینا نے۔ فائنل میں انہوں نے بیلاروس کی الیگزینڈرا ساسنوویچ کو 6-2 اور 6-1 سے شکست دی۔ یہ سویٹولینا کے کریئر کا 10واں ٹائٹل ہے۔ برسبین انٹرنیشنل میں مردوں کے مقابلوں کے پہلے سیمی فائنل میں رائن ہیریسن نے الیکس ڈیمینور کو ہرایا، جبکہ دوسرے سیمی فائنل میں بیلجیم کے گریگور دیمیتروف کو نک کریکیوس کے ہاتھوں شکست ہو گئی۔ فٹ بال میں ایف اے کپ کے 3rd راؤنڈ میں مینچسٹر یونائیٹڈ نے ڈربی کاؤنٹی کے خلاف اپنا میچ 2-0 سے جیت لیا۔
یہ تھی ہمارے ساتھی سبا ناز۔ کیا بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں شدت پسندوں نے بھارتی سیکیورٹی فورسز کے خلاف نئے حربے اختیار کرنا شروع کر دیے ہیں؟ اس کے علاوہ دوسرے موضوعات بھی آنے کو ہیں۔ یہاں پروگرام کے نصف پر خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں۔
میں ایک عدالت نے ریاست بہار کے سابق وزیر اعلیٰ لالو پرساد یادو کو بدعنوانی کے الزام میں 3.5 سال قید کی سزا دی ہے۔ 2 ہفتے قبل عدالت نے چارہ گھپلا کیس میں انہیں مجرم قرار دیا تھا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں خود کو جینیس یا نابغہ قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا ذہنی استحکام ان کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ وہ متنازع کتاب میں اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا جواب دے رہے تھے۔ پاکستان میں وزارت داخلہ کی طرف سے ایک سرکاری اشتہار کے ذریعے 72 کالعدم تنظیموں کی فہرست جاری کی گئی ہے، جس میں عوام کو ان تنظیموں کو چندہ دینے سے منع کیا گیا ہے۔ ایران کے کئی شہروں میں رات بھر میں حکومت مخالف مظاہرے ایک بار پھر زور پکڑ گئے ہیں. اطلاعات کے مطابق اب تک 1700 سے زیادہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
نازش ظفر سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات کا ذکر. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران فورسز پر ہونے والے دو مسلح حملوں میں 9 اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں. تازہ واقعہ شمالی کشمیر کے سوپور علاقے میں ہوا, جہاں ایک بارودی سرنگ کے دھماکے میں ایک افسر سمیت 40 پولیس اہلکار ہلاک ہوئے. پولیس اور فوج کا کہنا ہے کہ شدت پسندوں نے حملوں کی حکمت عملی تبدیل کر دی ہے. سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ.
عینی شاہدین کے مطابق سوپور کے گول مارکیٹ میں آج صبح اس وقت ایک شدید دھماکہ ہوا جب وہاں سے جموں کشمیر پولیس کی ایک گاڑی گزری. دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ قریب میں رہائشی مکانوں اور دکانوں کو بھی نقصان پہنچا. پولیس ترجمان کے مطابق یہ ایک بارودی دھماکہ تھا اور شدت پسندوں نے بارودی سرنگ کو سڑک کے کنارے نصب کیا تھا, جسے اسی وقت ریموٹ کنٹرول سے اڑایا گیا جب وہاں سے پولیس کی گاڑی کا گزر ہوا. دھماکے کی زد میں آ کر ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر سمیت 4 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے. اس حملے کی ذمہ داری مسلح گروپ جیش محمد نے قبول کر لی ہے. جیش کے 16 سالہ فردین خانڈے 31 دسمبر کو 2 ساتھیوں سمیت اس وقت ہلاک ہو گئے تھے جب انہوں نے پلوامہ ضلع میں نیم فوجی کیمپ پر خود کش حملہ کیا. سوپور میں آج ہوئے حملے کی تفصیلات دیتے ہوئے کشمیر پولیس کے انسپکٹر جنرل منیر خان نے بتایا,
اس میں جو انیشلی دیکھا گیا ہے جو آئی ڈی تھی وہ پلیس کی گئی تھی, بالکل ایک دکان ہے اس کے بالکل باہر, جس کو آپ کہتے ہیں وہ دکان کا جو تھڑا سا ہوتا ہے اس کے بالکل نیچے پلیس کی گئی تھی. یہ کافی بڑی آئی ڈی تھی, آپ نے دیکھا ہوگا کریٹر بھی کافی بڑا بنا ہوا وہاں پہ, 6-7 دکانوں کو بھی نقصان کافی ہوا وہاں پہ اس کی وجہ سے, اور ہمارے 4 لڑکے شہید ہوئے ہیں.
منیر خان کے مطابق خودکش حملے یا بارودی سرنگوں کا رجحان کئی برس پہلے ختم ہو گیا تھا. ان کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی ادارے نئی صورتحال سے نمٹنے کے لیے نئی حکمت عملی ترتیب دیں گے.
اس میں آپ نے دیکھا کئی دفعہ پہلے کیا ہوتا تھا, آئی ڈی جب پھٹتی تھی یا کچھ ایسا ہوتا تھا تو کافی جانی نقصان ہوتا تھا, سیولینز بھی کئی اس میں مارے گئے ہیں. 2015 کے بعد یہ سلسلہ بند ہوا تھا, لیکن آج اس کے بعد آج یہ ہوا ہے. سو ویل ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ.
قابل ذکر ہے کشمیر میں مسلح تنظیم حزب المجاہدین فورسز کے خلاف بارودی سرنگوں کا استعمال کرتی رہی ہے, لیکن 10 سال قبل گروپ کے سربراہ سعید صلاح الدین نے ایک عالمی معاہدے پر دستخط کیے جس کے تحت کشمیر میں شاہراہوں پر بارودی سرنگیں نصب کرنے کا عمل معطل کیا گیا. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ سوپور میں 23 سال قبل فورسز کے ہاتھوں ہوئے مبینہ قتل عام کی سالگرہ کے سلسلے میں آج قصبے میں عام ہڑتال تھی, جس کی وجہ سے گول مارکیٹ میں دکانیں بند تھیں اور لوگوں کا آمد و رفت بھی بہت کم تھا. 6 جنوری 1993 میں رونما ہوئے اس واقعے میں 57 عام شہری مارے گئے اور 400 دکانیں اور 75 رہائشی مکان خاکستر ہو گئے تھے. آج کے دھماکے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے جیش محمد کے ترجمان نے بتایا کہ یہ حملہ شہید افضل گورو اسکواڈ نے کیا ہے. واضح رہے افضل گورو کو بھارتی سپریم کورٹ نے بھارتی پارلیمنٹ پر 2001 میں ہوئے مسلح حملے کی سازش میں ملوث قرار دے کر پھانسی کی سزا سنائی تھی. گورو کو کئی سال کی سماعت کے بعد 2013 میں 9 فروری کی صبح خفیہ طور تہاڑ جیل میں پھانسی دے کر جیل احاطے میں ہی دفن کیا گیا. سوپور حملے میں پولیس اہلکاروں کی ہلاکت پر وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی, حزب مخالف کے رہنما عمر عبداللہ اور جموں کشمیر پولیس کے سربراہ شیش پال وید نے افسوس کا اظہار کیا ہے. فوجی حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس شدت پسندوں کے خلاف آپریشن آل آؤٹ میں 220 شدت پسند مارے گئے. تاہم سیکیورٹی اداروں کو خدشہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں شدت پسندوں کی ہلاکت کے باوجود وادی میں مسلح حملوں کی نئے طریقوں سے منصوبہ سازی ہو رہی ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی اہلکاروں پر بارودی سرنگ کے دھماکے میں 4 پولیس اہلکار ہلاک ہوئے. تفصیل بتا رہے تھے سری نگر سے نامنگار ریاض مسرور. اور یہ خبر بھی بھارت ہی سے ہے, جہاں بی جے پی کی حکومت مسلمانوں میں فوری طلاق یا طلاق بدعت کو روکنے کے لیے ایک سخت قانون بنانا چاہتی ہے. سپریم کورٹ فوری طلاق کو پہلے ہی غیر آئینی قرار دے چکی ہے. حکومت کے مجوزہ قانون پر ملک میں زبردست بحث چھڑی ہوئی ہے. سنتے ہیں اس بحث کو دلی میں نامنگار سہیل حلیم کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں.
انڈیا میں مسلمان عورتوں کے مسائل اب بس ختم ہونے کو ہیں. حکومت ایک نیا سخت قانون وضع کرنا چاہتی ہے جس کے بعد ایک ہی نشست میں 3 طلاق کہہ کر فوراً شادی ختم کرنے والے مسلمان شوہر 3 سال کے لیے جیل جا سکتے ہیں, یا بس یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مرتبہ طلاق کہنے کے عوض 1 سال کی جیل. بس مسئلہ یہ ہے کہ کہ اب انڈیا میں تین بار طلاق کہہ دینے سے طلاق نہیں ہوتی، کیونکہ طلاق بدعت یا فوری طلاق کو سپریم کورٹ پہلے ہی غیر آئینی قرار دے چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون منظور ہو جانے کے بعد آپ تین بار طلاق کہتے ہیں تو طلاق بھی نہیں ہوگی اور جیل بھی جانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ طلاق شدہ خاتون کو گزر بسر کے لیے خرچ بھی دینا ہوگا اور شوہر پر جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے، اور اس سب کے بعد بھی آپ کی بیوی ہی رہے گی اور بیوی بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی آپ کی ہی ہوگی۔ بس فرق یہ ہوگا کہ جو کام آپ پہلے گھر میں رہ کر آرام سے کرتے تھے یا کر سکتے تھے، اب جیل میں رہ کر کرنا ہوگا۔ بی جے پی کی حکومت کے اس نئے مجوزہ قانون پر سب سے زیادہ تنقید اسی وجہ سے ہو رہی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جب طلاق ہوئی ہی نہیں تو سزا کس بات کی، اور اگر شوہر کو جیل بھیج دیا جائے گا تو وہ گزر بسر کے لیے پیسے کہاں سے دے گا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ جیل شوہر جائے گا اور سزا بیوی بچوں کو ملے گی، کیونکہ متوسط اور غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے بہت کم مسلمان گھرانوں کی عورتیں ہی باہر نکل کر کام کرتی ہیں۔ یہ بل فی الحال پارلیمان کے ایوان بالا میں اٹکا ہوا ہے، جہاں کانگریس پارٹی نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اگر حکومت طلاق شدہ عورتوں کے گزر بسر کی ذمہ داری سنبھالنے کا وعدہ کرے تو وہ مجوزہ قانون کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر حکومت یہ تجویز مان لیتی ہے تو کوئی حیرت نہیں کہ بہت سے لوگ طلاق دیے بغیر ہی جیل جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ راجیہ سبھا میں بی جے پی اقلیت میں ہے اور وہ حزب اختلاف کی حمایت کے بغیر قانون منظور نہیں کرا سکتی۔ بی جے پی کی حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ مسلمان عورتوں کو ان کے حق دلانا چاہتی ہے، لیکن جیسا بہت سے تجزیہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کے مسائل اور بھی ہیں، اور ملک میں فی الحال ماحول کچھ ایسا ہے کہ بہت سے مسلمان خود کو محصور محسوس کر رہے ہیں، اور ایسے میں اس قانون کو شک کی نگاہ سے دیکھا جانا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ مجوزہ قانون کے پیچھے صرف سیاست ہے یا مسلمان عورتوں کو تحفظ فراہم کرنے کی سنجیدہ کوشش، اس سوال پر تو بحث جاری رہے گی۔ کوئی ایسا قابل اعتبار سروے تو موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ طلاق ثلاثہ پر مسلمانوں کی مجموعی رائے کیا ہے اور عورتوں اور مردوں کے نظریے میں کیا اور کتنا فرق ہے۔ لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہا تھا کہ وہ خود اس طریقہ طلاق کے خلاف بیداری پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے اور عدالت کے فیصلے کو تسلیم کرتا ہے۔ مجوزہ قانون تو اب چند مہینوں کے لیے ٹل گیا ہے کیونکہ پارلیمان کا سرمائے اجلاس جمعے تک ہی تھا، لیکن کچھ سوال ہیں جو باقی رہیں گے۔ مثال کے طور پر یہ کہ جو شوہر طلاق دیتا ہے وہ جیل جائے گا، جو نہیں دیتا بس بیوی بچوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اس کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ غریب لوگوں میں یہ طلاق سے کہیں زیادہ بڑا مسئلہ ہے اور صرف مسلمانوں تک ہی محدود نہیں۔ سپریم کورٹ نے صرف طلاق ثلاثہ یا فوری طلاق کو غیر آئینی قرار دیا تھا۔ معینہ مدت کے فرق سے تین مرتبہ طلاق کہہ کر اب بھی شادی ختم کی جا سکتی ہے۔ جو لوگ فوری طلاق کی وکالت کرتے ہیں ان سے بھی یہ سوال کیا جانا چاہیے کہ بھائی اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ انڈیا میں انسٹنٹ یا فوری نوڈلز بنانے والی کمپنیاں بھی کہتی ہیں کہ نوڈلز کو گرم پانی میں 2 منٹ ابالنا ضروری ہے۔ شادی ختم کرنے میں تو اس سے زیادہ وقت لگنا ہی چاہیے۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
اور اب ایک مرتبہ پھر امریکہ چلتے ہیں، جہاں کئی ریاستوں میں شدید برفباری سے ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں اور درجہ حرارت -30 درجے تک پہنچ گیا ہے۔ میں نے نیو یارک میں صحافی جہانگیر خٹک سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ معمولات زندگی کس طرح متاثر ہوئے ہیں۔
دیکھیے، چونکہ امریکہ میں سردی کوئی نئی چیز نہیں ہے، سردی یہاں پر ہمیشہ آتی رہی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس مرتبہ شاید سردی کچھ پہلے آئی ہے، کئی علاقوں میں آئی، ایون فلوریڈا جیسی ریاست میں، یعنی تلہاسی جو فلوریڈا کا دار الخلافہ ہے، وہاں پر بھی برف دیکھی گئی جب یہ طوفان شروع ہوا۔ تو یہ کہ اس کا جو زندگی پر اثر ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ نیو یارک میں اسکول بند تھے، میساچوسیٹس، بوسٹن اور ایون میری لینڈ میں، جہاں پر کہ عموماً اتنی زیادہ سردی نہیں پڑتی کہ آپ کو اسکول بند کرنا پڑے، وہاں پر بھی بالٹیمور میں کچھ اسکول جو ہے ڈسٹرکٹ تھے وہاں پر اسکول بند کر دیے گئے تھے کیونکہ سردی اتنی زیادہ ہے، روڈز خطرناک ہیں، معمولات زندگی اس سے شدید متاثر ہوتے۔
لیکن وہ جو دور افتادہ علاقے ہیں، جو ساحلی علاقے ہیں جن کی آپ نے ریفر بھی کیا، جن کا آپ نے حوالہ دیا، وہاں پر کیا حکام نے کوئی انتظامات کیے ہوئے تھے، وارننگز دی تھیں، سڑکیں صاف کرنے کا کوئی انتظام تھا، یا سب اچانک سے ہوا اور سب پھنس کے رہ گئے ہیں؟
نہیں، تیار تو تھے، لیکن کچھ علاقوں میں شدت بہت زیادہ تھی. مثلاً میساچوسٹس کے کچھ علاقوں میں جب طوفان آیا اور اس کے ساتھ جب سمندر کی لہریں ان لینڈ آئیں، یعنی جو شہر ہے اس کے اندر آئیں، تو وہاں پر اس سے کافی متاثر ہوئے، اور وہاں پر لوگ شاید اس کے لیے تیار بھی نہیں تھے، کیونکہ اس حد تک موسم میں خرابی کی فور کاسٹ اتنی زیادہ نہیں تھی یا لوگ اس کے لیے تیار نہیں تھے. اور لوگوں نے اپنا اسٹاک بھی کیا ہوا تھا سامان، لیکن یہ کہ جو انتظامیہ تھی، شہروں کی انتظامیہ عموماً اس کے لیے تیار تھیں، لیکن نقصان پھر بھی اس کا اچھا خاصا رہا ہے. جانی نقصان کو اگر آپ دیکھیں، 22 افراد کا مارا جانا اس طوفان میں، یہ کافی بڑی فگر ہے. اس سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ، اگر انتظامیہ تیار تھی تو لوگوں نے شاید اس کو کچھ زیادہ سیریسلی نہیں لیا، اور اس کی وجہ سے اس قسم کا نقصان اٹھانا پڑا.
اچھا جہانگیر خٹک، آپ نے کہا کہ ویسے تو برف باری ہوتی ہے امریکہ میں، لیکن اس بار شاید کچھ وقت سے پہلے ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی ایک خلاف معمول برف باری ہوئی ہے؟
بالکل، یہ خلاف معمول اس طریقے سے ہے کہ یہاں پر برف باری تو ہوتی ہے، مختلف علاقوں میں ارلی برف آ جاتی ہے، لیکن کچھ علاقوں میں، جس طرح نیو یارک ہو گیا، میں نے تو آپ کو فلوریڈا کی مثال دی، جارجیا کی مثال دی، جارجیا میں کچھ علاقوں میں تو تقریباً آدھا فٹ برف ہوئی ہے، جہاں پر کہ برف کبھی ہوئی نہیں ہے.
تو کیا ماہرین کیا کہتے ہیں، کیا یہ جو کلائمیٹ چینج ہے، آب و ہوا میں تبدیلی کا جو ایک مسئلہ ہے، اور جس کو امریکی صدر نہیں مانتے، انہوں نے تو اس معاہدے سے علیحدگی کا بھی اعلان کر دیا تھا، کیا ماہرین کیا کہتے ہیں کہ یہ کلائمیٹ چینج آب و ہوا میں تبدیلی کی وجہ سے ہو رہا ہے؟
بالکل، یہاں پر تو ماہرین کی ایک بہت بڑی تعداد اس بات پر متفق ہے کہ جو موجودہ جو سردی کی لہر ہے، اور اوور آل جو امریکہ کے موسم اور دنیا بھر میں جو موسم میں تغیر آ رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ ہی گلوبل وارمنگ ہے، یا جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، وہ مکمل طور پر بہت سارے ماہرین کی رائے میں تو مکمل طور پر ذمہ دار ہیں.
نیو یارک سے صحافی جہانگیر خٹک. اور اب پاکستان، جہاں وزارت برائے تبدیلی آب و ہوا نے دریائے سندھ اور بحیرہ عرب کے سنگم پر واقع انڈس ریور کینن یا انڈس گورج کو سمندری حیات کے لیے محفوظ علاقہ قرار دے دیا ہے. میں نے پاکستان میں بقائے ماحول کی عالمی انجمن IUCN کے مینگرو فار فیوچر منصوبے سے وابستہ غلام قادر شاہ سے پوچھا کہ یہ انڈس گورج ہے کیا؟
یہ جو انڈس گورج ہے، بیسیکلی یہ جہاں پہ دریائے سندھ جا کے سمندر کے اندر ملتا ہے، تو ان علاقوں میں اس طرح کے، مطلب ایسے سمجھے کہ اگر کسی طرح سے بولا جائے کہ ایک سمندر کے اندر ایک وادی سی بن جاتی ہے، تو یہ صدیوں کا پروسیس ہوتا ہے، جو جہاں جہاں پہ دریا سمندر کے اندر گرتے ہیں وہاں پہ اس طرح کی وادیاں بن جاتی ہیں، اور اسی طرح سے دریائے سندھ کے اندر جو جہاں پہ یہ سمندر کے اندر گرتا ہے، خصوصاً وہ علاقہ جہاں پہ یہ انڈیا اور پاکستان کا بارڈرنگ علاقہ ہے، وہاں پہ ایک جس کو انڈس گورج یا انڈس کینین بولتے ہیں، اور یہ کوئی تقریباً جو ہے 2 کلومیٹر کے قریب اس کی جو ویڈتھ جو اس کی ہے،
چوڑائی
جس کو بولتے ہیں، وہ تقریباً 2 کلومیٹر کے قریب ہے، اور اسی طرح سے یہ تقریباً جو ہے نا کافی لمبائی بھی ہے، کافی تقریباً اندازہ ہے کہ کوئی 8-10 کلومیٹر اس کی لمبائی بھی ہے.
تو یہ بتائیے غلام قادر شاہ کہ اس کو پروٹیکٹڈ ایریا یا محفوظ ایریا قرار دیا ہے منسٹری آف کلائمیٹ چینج نے، آب و ہوا میں تبدیلی کی جو وزارت ہے پاکستان کی، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، کیوں اسے محفوظ علاقہ قرار دیا گیا ہے، محفوظ علاقے ہوتے کیا ہیں، اور پھر اس علاقے میں کیا خاص بات ہے؟
یہ بیسیکلی جو ایک بین الاقوامی کچھ معاہدے ہیں جس کے اندر پاکستان بھی شامل ہے، اور وہ سمندری مخلوقات کے حوالے سے یا جو جاندار جہاں پہ بھی زمین پہ موجود ہیں ان کے حوالے سے ایک معاہدہ ہے جس میں پاکستان بھی اس کا حصہ ہے، اور اس معاہدے کو بولتے ہیں ایچ ای بائیو ڈائیورسٹی ٹارگیٹس، یا جو ہے وہ بیسیکلی ایک ساری دنیا نے مل کے کچھ طے کیا کہ کچھ جو سمندر کے اندر کم از کم جو 10% علاقہ ہے، ہر ملک اس کو اندر اپنے سمندر کے جو ان کے سمندر ہیں ان کے اندر 10% علاقے کو محفوظ کرے گا، خصوصاً ان علاقوں کو جو کہ امپورٹنٹ ہیں، کوئی ایسی سمندری مخلوقات وہاں پہ پنپتی ہے یا فشریز کے حوالے سے.
تو پوچھنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے یہاں پہ مچھیرے ہوتے ہیں, لوگ وہاں پہ جو مچھلیاں ہیں یا جھینگے یا اس طرح کی دوسری سمندری مخلوقات ہیں ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں, ان کی معاش اس سے چلتا ہے. تو کیا یہ ان کے مشورے سے ہوا ہے؟ اس میں ان کی جو معیشت ہے, ان کا جو روزگار ہے, اس کے لیے بھی کوئی تحفظ ہوتا ہے؟
جی جی, مرین پروٹیکٹڈ ایریا کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ علاقے کوئی بند کر دیا ہے یا ان علاقوں میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایسے محفوظ علاقوں کے اندر پائیدار طریقے سے آپ مچھلی بھی مار سکتے ہیں, پکڑ سکتے ہیں, آپ اس کے اندر وائلڈ ایکو ٹوریزم یا کوئی سیاحت کو بھی فروغ دے سکتے ہیں, لیکن اس میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کرتے جس سے کہ اس سمندری مخلوقات کی جو اس کی نسل ہے اس کی نسل کشی ہو یا نسل تباہ ہو جائے.
یہ تھے آئی یو سی این کے غلام قادر شاہ.
ہمارے ایک پرانے سامے لکھتے ہیں, وقت کتنا بدل گیا ہے, انگلستان سے جب بحری جہاز تازہ ڈاک اور اخبارات لے کر 9 ماہ کی طویل مدت میں کلکتے کی بندرگاہ پہ پہنچتا تھا تو وہاں منتظر انگریز جہاز کے ساحل پر لگنے سے پہلے ہی کشتیاں لے کر اس تک پہنچ جاتے اور ڈاک کے تھیلوں اور اخباروں پہ جھپٹ پڑتے.
آج آپ کا پیغام برقی طور پر ایک لمحے میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے تک پہنچ جاتا ہے, لیکن کاغذ پر قلم چلا کر دل کی بات رقم کرنے والے ہمارے سامعین آج بھی اس روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں.
آپ کے علاقے میں پیغام رسانی کی جدید سہولیات ابھی نہیں پہنچی تو فکر مند نہ ہوں,
آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں. پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد. خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیر بین میں دیے جاتے ہیں.
سربین, آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں اور اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا.
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ. بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
سواگ سے کریں گے سب کا سواگت. سواگ سے کریں گے سب کا سواگت.
بالی ووڈ کے ٹائیگر یعنی سلمان خان نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ باکس آفس کے انڈسپیوٹڈ کنگ وہی ہیں.
شکار تو سب کرتے ہیں لیکن ٹائیگر سے بہتر شکار کوئی نہیں کرتا.
ٹائیگر زندہ ہے, 2 ہی ہفتوں میں 300 کروڑ کے کلب میں جانے کو ہے تیار, اور اب خان صاحب لائیں گے ریس 3. آداب. دلی کی سردی اور چاندنی چوک کی چاٹ کا مزہ لینے کے بعد نئے سال میں نئی نئی باتوں اور ملاقاتوں کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہے آپ کی اپنی نصرت جہاں بالی ووڈ راؤنڈ اپ کے ساتھ. کیسے ہیں آپ؟ امید اور دعا کرتی ہوں کہ آپ کا یہ نیا سال آپ سب کے لیے ڈھیر ساری خوشیاں اور کامیابیاں لے کر آئے گا, اور آپ کا اور ہمارا رابطہ یوں ہی برقرار رہے گا.
کچھ تو ہے تجھ سے رابطہ, کچھ تو ہے تجھ سے رابطہ.
تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے بالی ووڈ میں کیا کچھ ہو رہا ہے.
اتنی خطرناک روح سے میرا پالا پہلے کبھی نہیں پڑا.
یہ وارننگ بہت ہی کلیئر ہے. فرسٹ آئی ول ٹرن بلیک اینڈ دین آئی ول ڈائی. پورا بدن کالا پڑ جائے گا, مر جاؤں گا.
کیا آپ بھوتوں اور چڑیلوں میں یقین رکھتے ہیں؟ بھائی میں یہ آپ سے نہیں بلکہ اداکارہ زرین خان سے پوچھ رہی ہوں, جو وکرم بھٹ کی فلم 1921 میں بھوتوں کو بھگانے کی کوشش کر رہی ہیں.
اتنا وشواس کرتی ہوں کہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے. آئی تھنک آئی ہیو دس میجر گوسٹ فوبیا. مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے. مجھے لگتا ہے اندھیرے میں بھوت ہوگا.
بھوتوں سے اتنا ڈر اور ہارر فلم کی ہیروئن زرین بی بی, کام کیسے کیا آپ نے؟
یو وونٹ بلیو اٹ, جب ہم لوگ شوٹ کر رہے تھے آئی نیو کہ یہاں پہ یہ بھوت انسان ہے جس کو بھوت بنایا ہوا ہے, بٹ میں اس سے بھی ڈر رہی تھی. آئی ریلی گیس کین گوز. میں ہارر فلمز دیکھتی بھی نہیں ہوں جلدی سے, انلیس مائی فرینڈز ہیو ٹو ریئلی ریئلی پل می ٹو دا تھیٹر. اگر دیکھ لیا تو پھر بہت دنوں تک سو نہیں پاتی ہوں. اینڈ آئی گیٹ ویری اسکیئرڈ. سو دس واز اے چیلنج ٹو می.
बॉलीवुड के पोस्टर बॉय कहे जाने वाले अक्षय कुमार अब एक नए और अछूते टॉपिक के साथ फिल्म पैडमैन लेकर आने वाले हैं।
वुमन स्ट्रॉन्ग, मदर स्ट्रॉन्ग, सिस्टर स्ट्रॉन्ग, देन कंट्री स्ट्रॉन्ग।
फिल्म का प्रमोशन भी जोरों पर है। फिल्म का ट्रेलर देकर उनके काम की तारीफ ही की जा रही है, लेकिन खुद अक्षय किसकी तारीफ कर रहे हैं आप ही सुन लीजिए।
सब मेरे हिसाब से रजनी साहब सुपरस्टार नहीं है, मेरे हिसाब से रजनी साहब पूरे गैलेक्सी हैं। सो मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, और इफ एनीबडी हु इज गॉट इन दिस इंडस्ट्री स्वैग एंड दैट इज ऑलवेज बीन हिम, हाउ टू वेयर द ग्लासेस, चाहे वो कोट पहनना हो, चाहे वो कोट उड़ाना हो।
ना कोई मल्टी स्टोरी बंगला, ना है कोई उड़न खटोला, पर सुपर हीरो है ये बंगला। वारे 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 पैडमैन।
बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा। बन मेरी महबूबा, मैं तेनू ताज पवा दूंगा।
सिल्वर स्क्रीन पर अपनी शर्तों पर राज करने वाली विद्या बालन इंडस्ट्री की उन अदाकाराओं में से एक हैं जिनके लिए स्क्रिप्ट लिखी जाती है और फिल्म उनके किरदार के इर्द गिर्द ही घूमती है। टीवी सीरियल हम पांच से बॉलीवुड की मंझी अदाकारा बनने वाली विद्या का सफर कई पड़ाव से होकर गुजरा है। विद्या ने हर तरह के किरदार निभाए, रोमांस से लेकर कॉमेडी तक वो अपनी अदाकारी के जौहर दिखाती रही है। ना उन्हें अपनी जाहिरी खूबसूरती की परवाह होती है और ना ही वजन की। तो क्या आप बचपन से ही ऐसी हैं?
ना पढ़ाकू थी ना बदमाश थी, मेरा सिर्फ एक ही इंटरेस्ट था, खाना खाना। एंड आई थिंक आई रियली डिडंट, मेरी मम्मी मुझे भेजती थी बाहर कभी बास्केटबॉल खेलने तो कभी वॉलीबॉल खेलने, उनकी यही यू नो शी वाज सो स्कैर्ड दैट आई टर्न आउट टू बी लाइक एन इनएक्टिव किड, जबकि मेरे सारे दोस्त हमेशा बाहर खेलने को यू नो दे यूज्ड टू बी क्रेविंग कि कब होमवर्क खत्म करके बाहर जाएं। और मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है इतनी पतली थी, आज भी इतनी पतली है, बचपन में हम सभी हमको लॉरेल और हार्डी बुलाते थे जब हम एक साथ चलते थे। तो
यूं तो विद्या बालन के फिल्मी करियर का आगाज तमिल और मलयाली फिल्मों से हुआ था, लेकिन हिंदी फिल्मों में वो 2005 में फिल्म परिणीति से आई। फिल्म ने उन्हें तारीफ के साथ साथ अवार्ड भी दिलवाया। इसके बाद विद्या संजय दत्त के साथ लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म में आई, जो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई।
पल 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 हर पल हर पल कैसे कटेगा पल हर पल हर पल 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 हर पल हर पल कैसे कटेगा पल हर पल हर पल।
विद्या बालन शबाना आजमी और माधुरी की जबरदस्त फैन हुआ करती थी, लेकिन सोशियोलॉजी पढ़ने वाली विद्या एक्टिंग में कैसे आई?
मैं हमेशा से एक्टर बनना चाहती थी बचपन से। आई थिंक मैं 11 साल की थी जब मैंने डिक्लेयर किया कि मैं जूनियर माधुरी दीक्षित बनूंगी क्योंकि उस वक्त तो यू नो माधुरी दीक्षित का नशा सभी को चढ़ा था और हर कोई आई थिंक माधुरी दीक्षित बनना चाह रहा था। उन्होंने जिस तरह से अपने बाल किए थे, मैं मेरे बाल बहुत छोटे थे, मैं एक स्कर्ट बांधती थी अपने बाल पे एंड आई यूज्ड टू ट्विस्ट इट लाइक शी हैड इट इन द सॉन्ग। सो तब से एक नशा चढ़ा था कि मैं एक्टर बनूंगी।
ट्विंकल ट्विंकल मैं लिटिल लिटिल स्टार बन गई, जैक एंड जिल को भी देखो मेरे नाम की चढ़ गई, हम्पी घायल हुआ, डंपी पागल हुआ, जॉनी का पापा भी मुझ पर कायल हुआ।
इसके बाद विद्या ने सलाम इश्क, एकलव्य, हे बेबी, इश्किया, नो वन किल जैसिका और इमरान हाशमी के साथ हमारी अधूरी कहानी जैसी फिल्में की।
है हमनवा मुझे अपना बना ले, सूखी पड़ी दिल की इस जमीन को भिगा दे।
फिल्म डर्टी पिक्चर में विद्या बालन ने अपने कंफर्ट जोन से निकलकर बॉलीवुड की कंट्रोवर्शियल अदाकारा सिल्क स्मिता का किरदार निभाया, जो उनके लिए काफी चैलेंजिंग था। विद्या बालन ने अपने करियर के उरूज पर 12-13 साल के बच्चे की मां का किरदार निभाया फिल्म पामे, तो क्या उन्हें इस किरदार में कोई रिस्क नजर नहीं आया?
एक्चुअली रिस्क नहीं था, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा कि 13 साल के बच्चे की माँ का रोल मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके वजह से मैं कहीं स्टीरियोटाइप तो नहीं हो जाऊंगी। फिर जब इसके बारे में सोचा तो लगा कि नहीं, अगर एक ऐसा मौका है जब मैं स्टीरियोटाइप नहीं की जाऊंगी वो ये होगा, क्योंकि इट्स सच एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन, इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी आई डिडंट वॉन्ट टू मिस बिकॉज इट वॉज थ्रोइंग अप सच अ वंडरफुल चैलेंज फॉर मी।
इसके बाद सुजाया घोष की फिल्म कहानी और बेगम जान में विद्या ने अपनी अदाकारी के नए रूप दिखाए और हाल ही में उनकी फिल्म तुम्हारी सुलू कहानी के बाद उनकी दूसरी सबसे बड़ी कमर्शियली हिट फिल्म साबित हुई। फरहान अख्तर के साथ फिल्म शादी के साइड इफेक्ट में काम करने वाली विद्या ने 2012 में प्रोड्यूसर सिद्धार्थ राय कपूर से शादी की।
चुप रह कर भी सब कुछ कहती है, सब कुछ कह कर भी चुप ही रहती है।
विद्या बालन को अब तक नेशनल अवार्ड के साथ साथ कई बड़े अवार्ड्स और एजाज तो मिले हैं, साथ ही इंडस्ट्री में उनका एहतराम और लोगों की मोहब्बत ने उन्हें खास मकाम दिया है।
बहुत अप्रिसिएशन मिला है एंड आई फील वेरी हैप्पी फॉर दैट एंड पर बहुत दिल को छू जाने वाली कॉम्प्लीमेंट जो मिली मुझे वो ये है कि यू नो सम मदर्स स्पोक टू मी, सम मदर्स मैसेज्ड मी एंड सेड हमारी यही कोशिश होगी कि हम अपने बच्चों के लिए विद्या जैसी एक माँ बने।
बात करते हैं इस नए साल की। पिछले साल कई बड़ी फिल्में आई, कुछ हिट रही तो कुछ मिस, और अब अगले साल क्या कुछ आने वाला है, कौन से नए डायरेक्टर्स होंगे और कौन से नए चेहरे, इस बारे में बताएंगे हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णब बैनर्जी।
2018 में भी कुछ नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंतजार है लोगों को वो है सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी की, साथ में श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर का डेब्यू है जो ईशान खट्टर के साथ आ रही हैं। ये दो ऐसे डेब्यूज हैं जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इसके अलावा तीनों खान की फिल्में हैं ही, सलमान की फिल्म है रेस जून में, इसके अलावा शाहरुख खान की जो है फिल्म जीरो वो फिल्म रिलीज होगी दिसंबर में, और आमिर खान और अमिताभ बच्चन की जोड़ी का दोबारा से लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, ये थग्स ऑफ हिंदुस्तान फिल्म आएगी अक्टूबर में। तो तीनों खान एक एक फिल्म कर रहे हैं, लेकिन तीनों फिल्म में जो है ऐसा माना जा रहा है कि जबरदस्त हिट होने वाली हैं।
तू नज़्म नज़्म सा मेरे होंठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागूं रे।
तो ये था इस हफ्ते का बॉलीवुड राउंडअप, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप ये प्रोग्राम फिर से सुनना चाहें तो आए bbcurdu.com पर। तो अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दें इजाजत और रखें अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बैके, अख नाल अख नु मिला के। दिल दिया गल्ला
बीबीसी बॉलीवुड राउंड अप, बॉलीवुड राउंड अप।
बीबीसी बॉलीवुड राउंड अप आपने सुना, इसका लिंक हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर भी मौजूद है, इसे अगर आप दोबारा सुनना चाहें तो आ सकते हैं। और यहाँ मैं बताता चलूँ कि इस वक्त हमारी वेबसाइट पर जो खबर सबसे ज़्यादा पढ़ी जा रही है, नंबर एक है, वो है इमरान कब कहाँ और किससे शादी करते हैं, किसी दूसरे का मसला नहीं। ये उस खबर का उनवान है जो इमरान खान की तीसरी शादी के हवाले से चल रही है। सरबीन यहाँ इख्तिताम पजीर होता है। आज एडिटर थे जावेद सुमरो, प्रोड्यूसर असद अली, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थी पैम टेलर और इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक। सरबीन की टीम को इजाज़त, खुदा हाफिज। आखिर में खबरों का खुलासा नाज़िश ज़फ़र से।
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट में खुद को जीनियस या नाबगा करार दिया है। उनका कहना है कि उनका जहनी इस्तेहकाम उनका सबसे बड़ा असासा है। इंडिया में एक अदालत ने रियासत बिहार के साबिक वज़ीर-आला लालू प्रसाद यादव को बदनवानी के इल्ज़ाम में 3.5 साल कैद की सज़ा दी है। 2 हफ्ते कबल अदालत ने चारा घपला केस में उन्हें मुजरिम करार दिया था। ईरान के कई शहरों में रात भर में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे एक बार फिर जोर पकड़ गए हैं। इतलात के मुताबिक दिसंबर के आखिर से अब तक 1700 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इतलात के मुताबिक शाम में दारुलहुकूमत दमिश्क के करीब बागियों के ज़ेर कब्ज़ा इलाके में एक फिजाई हमले में 17 अफराद मारे गए हैं। ये BBC उर्दू सर्विस है।